जी
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اس ماشاء اللہ آج کی جو محفل ہے یہ تو ظاہر ان دونوں بچوں کے ہی نام ہیں کہ جنہوں نے بفضل تعالی قرآن کریم ختم کیا اور خدا ہماری دعا ہے کہ ان کو قرآن سمجھنے کی قرآن سے وابستہ رہنے کی قرآن پر عمل کرنے کی انشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں توفیق عنایت فرمائے اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہم نے قرآن سے اور دین سے سیکھا ہے وہ اپنی اگلی نسل کو منتقل کر سکیں یہ انتہائی اہم پہلو ہے کیونکہ انسان بہرحال ایک معاشرے میں زندہ ہے کوئی شخص بھی ان آئسولیشن یا سیکلوژن نہیں ہے نہ سروائیو کر سکتا ہے تو اگر جو کچھ بھی ہم خدا کی مہربانی سے دنیاوی دینی کسی بھی نعمت کے طور پر حاصل کرتے ہیں اگر اس کو ہم اپنے سے آگے نہ بڑھا سکیں اور اسپیشلی اپنی نیکسٹ جنریشن کو نہ ٹرانسفر کر سکیں تو ایسا شخص بہت کچھ سیکھنے کے باوجود تقریباً ناکام انسان ہے اور جیسا آیت اللہ جوادی عملی کا بھی ایک جملہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کا حق معاشرے پر اور جامعہ پر اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب انسان معاشرے کو کچھ دیتا ہے اپنی طرف سے اپنے پاس سے تو خدا اس کی توفیق عنایت کرے کہ جو بھی ہماری انشاءاللہ اگلی نسل ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے معارف میں سے کچھ حاصل کرنے اور جذب کرنے اور آگے منتقل کرنے کے قابل ہو سکیں میں کوئی بہت زیادہ خاص بات سوچ کے نہیں آیا ہوں اور ایک مشکل بھی ہوتا ہے کہ جب مجمع بہت ڈائیورسفائیڈ ہو تو اس میں کسی بھی علمی گفتگو کرنے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے کسی کے کسی نقطے کو چھیڑیں کسی بات کو اٹھائیں اس کا انالیٹیکل اسپیکٹس بیان کریں کنکلوژن نکالیں اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تو ان جنرل میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور 5-10 منٹ میں اور اس کے بعد جیسا کہ رافع نے ماشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کی تو میں آپ کے سامنے سورہ مزمل کا ترجمہ ایک ذرا تھوڑے بہتر طریقے سے پڑھ دوں گا بس انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہی اتنے معارف اور اتنے حقائق ہیں کہ اگر وہی ہم جذب کر پائے اور سمجھ پائے اور سیکھ پائے تو بہت ہے ہماری اس محفل کی برکت کے لیے انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اب ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور ماہ رجب سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جو تقریباً 3 ماہ پر محیط ہے یعنی 3 ماہ کون سے رجب شعبان اور رمضان کہ رجب سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے مطلب جو 12 مہینوں کا جو پورا ایک سلسلہ ہے اس میں مختلف آپ کے سلاٹس ہیں مختلف جگہیں ہیں کہ جس کے اندر آپ مخصوص فوائد حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ابتدا ہوتی ہے ماہ محرم سے اور ماہ محرم کے ساتھ یعنی ہمارے لیے ایام اذاں ہیں برادران اہل سنت کے لیے ابتدائے ماہ مطلب ابتدائے سال اسلامی ہے لیکن محرم کے جو ایام ہیں جو تقریباً جاتے ہیں 40 تک یہ بذات خود ایک ٹائم پیریڈ ہے 50 ڈیز کا جو ایک راہ سلوک ہے یعنی راہ سلوک کا مطلب ہے کہ اس میں آپ ایک جرنی کور کر سکتے ہیں خدا کی طرف اور اگر کسی انسان کو اس دوران میں امام حسین علیہ السلام کی برکتیں نصیب ہو جائیں تو یہ ایک بہترین ایام ہیں روحانی ترقی کے یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کے زبانی یاد نہیں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ زبانی یاد کے جو فوائد ہیں وہ کمتر ہیں بہت ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے لیکن اس کے کوئی اتنے اور ہم سب خود محسوس کر سکتے ہیں कि हम अय्याम मुहर्रम पूरे तौर से मनाने के बावजूद हम में कितनी तब्दीली आती है, क्योंकि जो तब्दीली हमारे अंदर आती है वही इस बात को सिग्निफाई करती है कि हमने किसी चीज से क्या हासिल किया। तो हम खुद इस बात को देख सकते हैं, लेकिन ये एक पहला मुहर्रम से अरबईन सफर तक ये एक टाइम स्लॉट है कि अगर इसमें इंसान मुतवज्जे रहे, और जैसा कि ज़ियारत आशूर में हम जुमले पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम यसब्बित ली कदम सिद्क इंदका मअल हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये जुमले हमको ये बात बता रहे होते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीला खुदा की बारगाह में वजीह बनाने के लिए बहुत पावरफुल है, अगर हम इन अय्याम में वो फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड आता है, ये मतलब नहीं कि कोई अय्याम गैर अहम है, लेकिन जो बहुत जहाँ पर खुदा की खुसूसी नेमतें हैं वो ये माह रजब से ये पीरियड शुरू होता है और रमज़ान तक जाता है। और आप, मैं इसकी अहमियत के बारे में सिर्फ आपको एक चीज़ के ज़रिए से समझा दूँ कि जब आप ईद की नमाज की तिलावत, ईद की नमाज पढ़ते हैं, और ईद की नमाज में आप कुनूत, ईद की नमाज का जो मेन फीचर है वो कुनूत है कि जो ईदैन की सलात को दीगर सलात से जुदा करता है, असल चीज़ कुनूत है। और मुझे नहीं पता है कि आप हजरात ने कितना कुनूत के मायना और उसके अंदर जो मौजूद अल्फाज हैं उनकी मायनवियत पर गौर किया है, लेकिन अगर आप, मैं आपको एक दो जुमले याद दिलाऊँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं किस चीज़ का सवाल करता हूँ, उन तमाम खैर का, फ़ी कुल खैर अदखलत फ़ीह मुहम्मदन व आल मुहम्मद, उस हर खैर का सवाल करता हूँ जिसमें तूने मुहम्मद व आल मुहम्मद को दाखिल किया, व अखरजतनी मिन कुल सूइन, और ये कि मुझे हर उस बुराई से निकाल दे, अखरजत मिनह मुहम्मदन व आल मुहम्मद, जिससे तूने मुहम्मद व आल मुहम्मद को बाहर निकाला। आप अगर थोड़ा सा गौर करें, ये तलब इस्मत है या नहीं है, मेरा जुमला समझ में आ रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस हर वो खैर जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को दी मुझे भी अता कर दे, और हर उस बुराई से जिससे तूने उनको बाहर निकाला उससे मुझे भी बाहर निकाल दे, तो ये इस्मत को मांगना है कि नहीं मांगना है मासूम, और क्या है? तो रजब, शाबान और रमज़ान अगर सही तरीके से गुजारा जाए तो उसके इख्तिताम पर बतौर ईदी इंसान मोमिन अल्लाह से ये मांग सकता है, यानी तलब इस्मत कर सकता है कि मुझे उस जगह पे पहुंचा दे कि जहां मैं गुनाहों से बरी हो जाऊं, उस मकाम और मेयार पे आ जाऊं कि वो तमाम निमात और वो तमाम बरकात जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को तूने दी, रसूल और आले रसूल को दी, वो मेरे नसीब में आ जाए। ये इस सुलूक की इंतहा है कि जब हम, क्योंकि ईद का जो दिन है वो क्या है, वो अपनी इन तीन महीनों की, फकत रमज़ान नहीं, रमज़ान में ये मेहनत कल्मिनेट होती है कि अगर हमने बाकी दो माह दुरुस्त तरीके से गुजारे, उस ट्रैक पर हम हैं, तो हम माह रमज़ान में वाकई उसके फवायद को हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, और वो फवायद भी अपने कमाल तक कब पहुंचते हैं, लैलतुल कद्र, कि लैलतुल कद्र में इंसान अगर उस मेयार पर आ जाए कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह को महसूस कर सके किसी न किसी दर्जे पे, ये हकीकतन फायदा है, ये हकीकतन इंसान का सफर है। और उसके बाद एक और टाइम पीरियड है कि जो सुलू के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कि खुदा ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि 30 रातें और 30 के बाद फतम्मा मीकात अरबईना लैलतन, कि मूसा ने अपनी मीकात को 40 रातों तक पूरा किया, तो वो 40 रातें कौन सी थी, पहली ज़िकात से लेकर 10 ज़िलहज का टाइम पीरियड, के जो सुलूक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम। तो इस तरीके से खुदा ने हमको ये अय्याम और औकात अता किए हैं। کہ اگر ہم ان میں متوجہ رہیں, اور جو اہل اللہ ہیں, ظاہر ہے ہمیں یہ توفیق نہیں ہے, لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ ان تمام ایام میں روزہ رکھتے ہیں. یعنی یہاں مجھے نہیں پتا, لیکن پاکستان میں میں ایسے مومنین کو پرسنلی جانتا ہوں کہ جو پورے رجب, شعبان, رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں باقاعدگی سے. یا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے پہلی ذیقعد سے لے کے 10 ذیلحج تک کا, تو یہ ایام سلوک اللہ ہیں مخصوص, کہ جن کی برکات بے انتہا ہیں. تو اس حوالے سے اس کو یاد رکھیں کہ رجب کا مہینہ, شعبان کا مہینہ, اور جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادات کریں. انسان کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ گناہوں سے حتی الامکان اپنے کو بچائے اور دل خدا کی طرف متوجہ رہے. یہ اصل ہے. یہ دو شرائط آپ پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی عبادات آپ کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی پھر آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ عزاداری کریں, آپ مجلس کریں, آپ محفل کریں, پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. اولاً جس شرط کو ہمیں پورا کرنا ہے خدا کی جانب سے انعامات کو, انعامات الہی کو حاصل کرنے کے لیے, ان میں پہلی شرط ہے کہ انسان معصیت سے اپنے آپ کو بچائے, گناہ سے بچائے. اور گناہ سے بچانے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں گناہ نے کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے بڑا گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. انسان کے گناہوں کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی زبان ہے, اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم کس وقت کبھی جھوٹ بول دیں, کبھی کسی کو فریب دے دیں, کبھی کسی کو دھوکہ دے دیں, کبھی کسی مومن کی عزت خراب کر دیں. یہ تمام کے تمام کام جو نعوذ باللہ ایک عادتاً ہو رہے ہوتے ہیں, یہ گناہ ہیں, اور شدید گناہ ہیں. اور اگر اس قسم کے گناہ انسان سے سرزد ہو رہے ہیں تو اب فورگیٹ اباؤٹ دا ریسٹ, بالکل صاف بات ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں. اگر انسان گناہوں سے آلودہ ہے تو آپ اپنی عبادات کا حساب بھول جائیے, پھر ان عبادات سے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل رہا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دل کا خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے, کہ انسان اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کو ریمائنڈر, اور اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا سے دور نہیں ہوں. یہ دو چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو آپ جو عمل کریں بہترین, جو کام کریں اس کا آپ کا فائدہ بہت آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسی بنا پر آپ یہ زندگی اپنی ترتیب دیں, انشاءاللہ تعالی خدا کی طرف سے برکات اور رحمت اور جو خصوصی عنایات ہیں وہ انسان کے لیے موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ماہ رجب و شعبان اور رمضان میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو آئمہ علیہ السلام کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں ان تین مہینوں کے لیے. یعنی کہ جس کو میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ ماہ رجب میں امام زمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آپ کے تیسرے نائب کے ذریعے سے ہم کو ملی تھی, اور بہت ہی معرکت العرا دعا ہے. اگر اس کو سمجھ کر, دعائے ماہ رجبیہ کہلاتی ہے وہ, دعائے رجبیہ, اگر اس کو آپ تلاوت کر سکیں ماہ رجب میں, پھر اس کے بعد شعبان میں مناجات شعبانیہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ تمام آئمہ علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے, اور ماہ رمضان کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے انتہا دعائیں, جن میں زیادہ تر دعائیں افتتاح. لیکن دعا کے تلاوت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ہم لوگوں کی نظر میں دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے میرا کوئی دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے. یعنی ہم جب بھی دعا کو قرأت کرتے ہیں یا دعا کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے میری دنیا کی کوئی پرابلم سالو ہو جائے, या अगर दुनिया की कोई प्रॉब्लम फौरी तौर पर नज़रों के सामने नहीं है तो दुनिया की बरकतों में इजाफा हो जाए। और दुनियावी बरकतों में इजाफा होने का मतलब ये है कि मेरा माल बढ़ जाए, मेरी औलाद अच्छी हो जाए ज़ाहरी तौर से, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। हकीकतन अगर आप स्पिरिट ऑफ दुआ को देखें तो ये दुआ की तौहीन है। जिस खुदा ने हमें बिन मांगे बग़ैर डिज़र्व किए इतनी अजीम नेमतें अता की हैं, अब हम इस बात के लिए क्यों परेशान हैं कि हमें इतनी दुआएं करनी पड़ेंगी तो दुआ खुदा मेरे इस दुनिया को बाकी रखेगा। जब इंसान शिकम मादर में होता है, जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, किसी काबिल होता है वो? वहां हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जॉब कर रहे थे शिकम मादर में, या हम इस दुनिया में आने के बाद हमने जॉब शुरू कर दी? जिस खुदा ने उस बेबसी के आलम में मेरे रिस्क को एक दिन के लिए मौकूफ नहीं किया, जब मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था तो मेरी निगरानी के लिए मेहरबान माँ और बाप मेरे ऊपर मुकर्रर कर दिए, अब उसके बाद मैं उस खुदा से इतना बदगुमान हो जाता हूं कि जितनी भी खुदाई चीजें हैं उनको सिर्फ इसलिए करता हूं कि मेरी दुनिया चले। ये कोई तरीका है? तो अगर इस नियत से कोई दुआ करता, ये तौहीन है दुआ है। और इसका बहुत आसान हल है कि आप उस दुआ के अंदर जो जुमले हैं उसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। कि मुनाजात शाबान के अंदर जो जुमले हैं, जो दुआए माह रजबिया के अंदर जुमले हैं, उसी से आप जब देखेंगे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आइम्मा अलैहिस्सलाम बात क्या कर रहे हैं, गुफ्तगु क्या हो रही है। कि जो एक जुमला के जो आगा खुमैनी इसको बहुत ज्यादा नकल करते थे मुनाजात शाबान के इस टुकड़े को, इलाही हबली कमाल इनकता इलाइक, कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने लिए मुनकता होने का कमाल इनायत फरमा, व अनिर अबसार कुलूबुना बेज़िया नज़रहा इलाइक, और मेरे कल्ब की बसीरतों को अपनी तरफ नज़र करने की बिना पर नूरानी कर दे, व तफ़ीर अरवाहना मुअल्लक़तन बिइज़्ज़ क़ुद्सिक, और हमारी रूहों को इतना बुलंद कर दे हमारी अरवाह कि तेरे इज़्ज़ क़ुद्स तक पहुँच सके, तेरी बारगाह इज़्ज़ क़ुद्स तक पहुँच सके। वॉल्यूम कम कर दे, इसका वॉल्यूम हल्का कर दे। तो दुआ जो है उसका मकसद ये नहीं है, कि दुआ का हरगिज मकसद ये नहीं है कि इंसान उसके जरिए से अपनी दुनिया मांगे। ये दुनिया खुदा ने वैसे भी दी है, ये दुनिया खुदा काफिर को भी दे रहा है, मुशरिक को भी दे रहा है, वो तो नहीं मांग रहे कोई खुदा से दुआएं। तो यानी खुद हम ये बात समझ में आ रही है कि हम एक बेशकीमत जौहर को एक गलत जगह पर जाया कर रहे हैं। ये इस पर्पज के लिए नहीं दिया गया है हमारे हाथ में, इसका मकसद ये नहीं है। तो इस माह में इस पर भी खसूसियत के साथ तवज्जो करें और मेहनत करें कि जो दुआएं आइम्मा अलैहिस्सलाम की हमारे हाथ में मौजूद हैं उनको सही मारिफत के साथ पढ़ने की कोशिश करें, उसको देखें कि उस दुआ का मजमून क्या है, उसका मतन क्या है, उसमें बात क्या हो रही है, तो आपको इंशाल्लाह मामला खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि बात क्या हो रही है, कि इमाम अलैहिस्सलाम हमको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम हमको किस जगह पर पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिकमेंडेशंस थी कि जो इंशाल्लाह, और अभी अगर आप माह रजब को, जैसे कहा जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का महीना है, تو امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت مبارکہ پہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے، کیا راہ نظر آتی ہے۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے پہلوؤں سے، یعنی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی یونیک ہے۔ اور کس اعتبار سے یونیک ہے؟ یعنی ایک بدقسمتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ائمہ علیہ السلام، لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہر امام کی زندگی کا مکمل انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر ہم امام جواد علیہ السلام کے بارے میں کم جانتے ہیں، امام نقی علیہ السلام کے بارے میں کم جانتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی انفارمیشن موجود ہے۔ لیکن یعنی ایون امام حسین علیہ السلام کا جب ہم اتنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کے صرف ایک دن کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 57 ایئرس کی تھی۔ کچھ پتہ ہے، کوئی خبر ہے 57 سال کیسے گزارے تھے آپ نے؟ آپ کوئی بھی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے کتنے واقعات آپ سنا سکتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ صرف ایک دن، وہ بھی فجر سے لے کے عصر تک، وہ دن بھی پورا نہیں۔ تو لیکن امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ایک بہت ایڈوانٹیج ہے کہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت ساری انفارمیشن موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اعتبار سے ہم کافی ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ دو باتوں کو خاص طور سے دیکھیں کہ آپ نے علم، اور خاص طور سے علم توحید پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، اور دوسرا آنیسٹی اور ٹروتھفلنس آف کیریکٹر پر کتنا زیادہ زور دیا ہے۔ انسان کے کردار میں صداقت کی موجودگی پہ، سچا انسان جس میں جھوٹ نہ ہو۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا سٹرونگسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے جھوٹ کے لیے ایک لمحے کو کمپرومائز نہیں کیا، جنگ ہار دی، حکومت چھوڑ دی، لیکن آپ نے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ جس طریقے سے امیر شام لوگوں کو کی حمایت حاصل کر رہا تھا، اور جس طریقے سے کہ امیر شام جو ہے وہ تمام ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے آپ نے اس اپروچ کی طرف آپ نہیں گئے کہ لوگ ساتھ آتے ہیں تو حق کی بنا پر آئیں، اور حق کی بنا پہ نہیں آتے تو جائیں، خود ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جب بنو امیہ مسلط ہوئے، جب حجاج بن یوسف مسلط ہوا، اور اس کے بعد کے جتنے معاملات، سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ دو تین پہلو اس پر غور کریں۔ یعنی میں آپ کو اس عنوان سے بات کہہ رہا ہوں کہ فقط آپ مجالس اور محافل، قصیدہ گوئی، شاعری خوب ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ان تمام، اور اسی لیے جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ راہ سلوک ہے، ٹھیک ہے، رجب، شعبان اور رمضان راہ سلوک ہے۔ آپ اگر اس راہ پر چلیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو ابھی پہلے سنایا تھا، کہ نماز عید میں یہ بات کہہ سکیں، اللہم انی اسألوک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، جو تیرے صالح بندوں میں سے جو جس کا سوال کیا میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جملے کس نے سکھائے؟ ورنہ خدا یہ کہے گا کہ تمہارا منہ کیا ہے جو یہ مانگ رہے ہو، لیکن یہ جملے خدا نے خود دیے ہیں ہمیں کہ یہ مانگو مجھ سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ طلب کی۔ اس قابل ہو، ان ماہ کو، ان ایام کو اس طریقے سے گزاریں کہ روز عید خدا سے یہ عید ہی مانگ سکیں، اس جگہ پہ پہنچیں۔ شب لیلۃ القدر میں ملائکہ کی آمد و رفت کو محسوس کر سکیں، اس جگہ پہ آئیے۔ یہ دسترخوان, اور اسی کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن مأدبۃ اللہ, یعنی ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے جس میں قرآن اپنے جوبن پہ آتا ہے, اور ماہ رمضان کیا ہے؟ مأدبۃ اللہ, اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے, جس دسترخوان پر خدا نے یہ ساری غذائیں چن دی. اب تم اپنے ظرف کے مطابق جو اٹھا سکتے اٹھاؤ, لیکن یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ غذا کا اٹھا لینے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت سے فائدہ ہوتا ہے. میں اپنے سامنے پلیٹ میں دنیا کی بہترین غذائیں لے کے بیٹھا رہا ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ غذا کا فائدہ دے گی آپ کو جب آپ اس کو کھا کر ہضم کر سکیں, آپ کے ہاضمے میں اتنی طاقت ہو کہ اگر آپ ایک ہائی انرجی فوڈ کھائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہاضمے ہی الٹ جائے یا اس کو حلق سے نیچے ڈالنے کی قابل نہ ہو, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو غذا پلیٹ میں نہیں ہے, غذا دسترخوان پہ بچھی ہوئی ہے. قرآن مأدبۃ اللہ ہے, رمضان مأدبۃ اللہ ہے, یہ خدا کے بچھائے ہوئے دسترخوان ہے. آؤ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو, اٹھاؤ کھاؤ, تمہارے لیے کیا میسر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, آپ کے پاس بھی آئیں گے ملائکہ, اور یہ خود قرآن ہے, یہ کوئی ایسے تھوڑی میں عرض کر رہا ہوں. سورہ فصلت کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ انبیاء کی بات نہیں ہے, یہ ائمہ کی بات نہیں ہے, یہ ان مومنین کی بات ہے کہ جو توحید پر مستقیم ہیں, جن کی توحید پر میں شرک کی آلودگی نہیں ہے, جن کی توحید میں کمزوری نہیں ہے, ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. یہ سب حاصل کیجیے, ان اس خدا نے آپ کے لیے دسترخوان بچھایا, آئیے فائدہ اٹھائیے اس کا. اور جیسا میں نے کہا کہ اس گفتگو کے بعد میں تھوڑا سا 5-10 منٹ کے تبرکن سورہ مزمل کے کچھ جملوں کی ایک مطلب ترجمہ خالی, بس زیادہ کوئی تفسیر نہیں, کہ اس میں سورہ مزمل کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے قرآن کی شان نزول کے حوالے سے, یعنی جس ترتیب سے جس آرڈر سے قرآن نازل ہوا پیغمبر اکرم پر, اس میں پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ العلق ہے جس کا موجودہ آرڈر میں نمبر 96 ہے, اور اس کے بعد جو دو تین صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سورۃ القلم ہے 68, سورہ مزمل ہے, سورہ مدثر جو 73-74. جو سورہ مزمل, یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں خدا نے براہ راست رسول خدا کو مخاطب کیا ہے, لیکن ایک مخصوص لقب کے ساتھ مخاطب کیا ہے, ایک مخصوص نام کے ساتھ, کہ جو رسول کا نام نہیں ہے. یعنی مزمل اور مدثر رسول کا نام نہیں ہے, اور بلکہ مزمل کون ہے؟ مزمل کون ہے؟ چادر لپیٹنے والے. یعنی کہ چادر لپیٹنے والے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جیسے ابتدائے رسالت ہے, اور جیسے سورہ میں بھی بیان ہو رہا ہے کہ رسالت کا بوجھ آسان نہیں اٹھانا, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. ہم اپنے گھر کی رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہے یا نہیں؟ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے لیے رسول اور امام ہے نا, اپنی فیملی کے لیے. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتن, ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا رسول اور امام ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے معاشرے نے آپ کو ڈسپلیس کر دیا ہو ہم کو, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن دین نے ہم میں سے ہر ایک کو, ہم سے اپنے گھر کی رسالت اور امامت کا بوجھ نہیں اٹھتا ہے, چہ جائے کہ انسانیت کی رسالت کا بوجھ اٹھانا سخت ہے بہت. تو اس لیے ان صورتوں میں آپ دیکھیں کہ اس پہ غور کیجئے گا کہ یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, یہ وہ انداز ہے کہ جیسے خدا نے پیار سے رسول کو بلایا, کہ کسی کی آپ کسی ادا کا جب ذکر کرتے ہیں کسی کے ایک طریقوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے، کپڑا لپیٹنے والے، چادر اڑھنے والے، یعنی مجھے تمہاری یہ ادا پسند ہے، تمہارا یہ طریقہ پسند ہے، کہنے کے جب آپ کسی کو بھی کہیں کہ آپ اس دن میرے پاس آئے تھے، آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا مجھے بہت اچھا لگا، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ آپ ایک طریقے سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ تو یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، اور سورہ نون والقلم میں ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ سرٹیفکیٹ خدا نے پیغمبر اکرم کو بعد میں نہیں دیا ہے، ابتدائی رسالت میں دیا ہے، بالکل ان دا بگننگ آف دا جرنی یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے خدا نے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے خلق عظیم ہیں۔ تو بہرحال یا ایوہ المزمل، ایک مخصوص پیار والا، پیار بھرا انداز، کیا کرو؟ اور یہ میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی منطق اور ہماری منطق آلموسٹ 180 ڈگری پہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں اب آپ کو ایک بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے، وہ کہیں کہ آپ کو جو ہے پورے شہر کو، مملکت کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ وسائل لائیے، اسٹاف لائیے، ریسورسز ہوں، اتنا بجٹ ہو۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب ہمارے منطق سے کوئی تک نہیں ہے، کیا بات ہوئی کہ یہ رسالت کا بوجھ ڈالا ہے، تو رسالت کا بوجھ ڈالا ہے، دیٹ از اے مین مینجمنٹ ہے، یہ نہیں، رسالت کیا ہے؟ رسالت مین، ہیومن اینڈ ریسورسز مینجمنٹ ہے نا اپیرنٹلی۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ، تو اس سے یعنی اس لیے میں نے چاہا تھا کہ اس کا ترجمہ کروں کہ اس بات کو سمجھیں کہ خدا کی منطق کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے، خدا کا رستہ کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ہرگز ہرگز وہ نہیں ہے جس رستے پہ ہم چلتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ خدا کہہ رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کہہ رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، ذکر کریں۔ کہیں کہ یا موسیٰ، عجیب آدمی ہے، فرعون کی پوری سلطنت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، آپ کو شرح صدر چاہیے، آپ کو کثرت ذکر و تسبیح چاہیے، اور اگر ریسورسز میں بھی مانگا تو صرف ایک بھائی، ہارون اخی اشدد بہی عذری واشرک فی امری۔ یہ قابل غور باتیں ہیں، اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ کوئی آخرت کے معاملات تو نہیں ہیں، انہیں فرعون کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا تو یہ کوئی آخرت کی بات تھوڑی ہے، یا پیغمبر اکرم کا جو کار رسالت ہے یہ اس دنیا میں موجود ہے، یہ کام دنیا میں ہونا ہے، یہ کوئی آخرت میں جا کے تھوڑی ہونا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا خدا سے، پیغمبر اکرم کو خدا نے دستور خود دیا، ٹھیک ہے، پہلا دستور کیا ہے؟ قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کم یا پھر آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دو، او زد علیہ، نمبر ٹو کیا ہے؟ رات کو کھڑے ہو جاؤ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، اس کی معنویت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ قرآن پیغام الہی ہے، اور یہ کیسا پیغام ہے کہ جس کا ایک ایک حرف معنویت رکھتا ہے، اس میں ایک ورڈ اور ایک لیٹر بھی مہمل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا انسٹرکشن ہے رسول کو، یہ دستور العمل ہے ابتدائی رسالت میں خدا کی طرف سے رسول پاک کو، رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم عنقریب تیرے اوپر کیا ڈالیں گے؟ بہت بھاری بوجھ۔ ایسا میں نے کہا کہ یہ ابتدائی رسالت ہے، کار رسالت उन तमाम कुरैश से उनसे टकराना, उन तमाम मामलात को हैंडल करना आसान बात नहीं है। तुझ पर अनकरीब हम एक भारी बोझ डालेंगे, लेकिन उस भारी बोझ को उठाना रिसोर्सेज और लोगों से नहीं आता है, उस भारी बोझ के उठाने की सलाहियत यहां से आती है। और इंसान का ज़र्फ और नफ्स कभी होता है खुदा से ताल्लुक और खुदा के पैगाम को समझ कर। ये चीज़ है जो इंसान के वजूद को तकवीत देती है और इंसान को मुश्किल बोझ उठाने के काबिल बनाती है। अनकरीब तुझ पर एक बोझ डालेंगे, इन्ना नाशअत अल-लैल हिया अशद्द वतअन व अक्वा मुकीला। खुदा बता भी रहा है क्यों कहा है कि रात को खड़े हो जाओ, बेशक रात के औकात में बुलंद होना, अपनी ख्वाबगाह को छोड़ना, अपने आराम को तर्क करना क्या करता है? हिया अशद्द वतअन, बहुत सख्ती से। मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि जिस तरीके से आप एक रास्ता बनाते हैं, तो रास्ता बनाने में नॉर्मली अगर आप पहाड़ी पहाड़ में या किसी जगह पर या किसी दुश्वार गुजार मकाम पर रास्ता बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े ईंटें होती हैं, रॉक्स होते हैं, कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको बुलडोज किया जाता है, उन पर रोलर भेजा जाता है, हैवी रोलर, यहाँ तक कि वो तमाम पत्थर कांटे वगैरह सब टूट के चूर के चूर हो के पिस के और रास्ता हमवार हो जाता है। तकरीबन ये माना है कि अगर तुम रात को बुलंद होगे और रात की इबादत को अपना शार बनाओगे, नमाज शब और मुनाजात फिश फिल लैल, तो इससे क्या होगा कि ये जितनी भी रुकावटें अंदरूनी बैरूनी जितने भी तुम्हारे रास्ते के पत्थर हैं, ऑल विल बी बुलडोज्ड और तुम्हारा रास्ता साफ और सीधा हो जाएगा। वह अक्वा मुकीला, और जो बात है वो मजबूती के साथ कायम हो जाएगी। इसका फायदा ये रात को बुलंद होने का, रात को उठने का। इन्ना लका फिन्नहार सबहन तवीला, बेशक दिन के वक्त तुम्हारे लिए बहुत तवील मसरूफियात हैं, यानी ये कार रसालत और ये तमाम चीज़ें। बस दो आयतें और मेरी बात ख़त्म। वज़्कुर इस्मा रब्बिका, लेकिन दिन के औकात में अपने को लाइन पर रखने के लिए क्या ज़रूरी है? वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के इस्म का जिक्र करो। जिक्र का मतलब याद, अपने रब के इस्म की याद अपने दिल में बसाओ। वत्तबत्तल इलैहि तब्तीला, और जब तुम अपने दिन के औकात में जाके चीज़ों में मशगूल होगे, हर एक तुम्हारा दामन पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ, हर एक तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कराएगा। लेकिन अपने रब की याद पर मजबूत रहो। वत्तबत्तल इलैहि तब्तीला, और हर एक से कट कर, हर एक से मुनक़ता होकर उससे जुड़ के रहो, उससे अपने ताल्लुक को कायम रखो। ठीक है, यहाँ पर बस मैं एक तबर्रुकन एक चीज़ आपको बता दूँ और बात ख़त्म मेरी। बतला या तबत्तल का जो लफ्ज़ यहाँ पे कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कट ऑफ। अब अरबी ज़बान के लताइफ हैं, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात को वो करता हूँ कि कुरान की ज़बान को अगर आप जब तक डायरेक्टली नहीं समझने के काबिल होते हैं, तो कुरान की मानवियत और कुरान की जो ब्यूटी है उस तक आप पहुँच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ना मुमकिनात में से। ये बतला या बतला के मायना क्या है? अरबी ज़बान में रूट्स होती हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, जो कि एक ख़ास मीनिंग रखते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदलती चली जाती है। जैसे सूरह कौसर में आप पढ़ते हैं, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये भी बे और ते यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बे ते के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रा, रा, बतारा। या सूरह निसा की आयत में है कि ये शैतान तुमको क्या सिखाएंगे? वल युबत्तिकन आज़ान अल अनआम, यानी शयातीन तुमको क्या सिखाते हैं? गलत सुन्नतें, غلط سنتوں میں غلط طریقوں میں تم کو لگاتے ہیں. ان میں سے ایک چیز خدا نے بتائی, جیسے چوپایوں کے کان کاٹ دو. یہ اس وقت ان کی ایک سنت تھی, پتہ نہیں کیا شگون تھا ان کا. بطخ, بطخ. اب یہ بے تے کے ساتھ کاف, بے تے کے ساتھ را, بے تے کے ساتھ لام, تین مختلف طریقوں سے قرآن میں استعمال ہوا. میننگ اس کا روٹ میننگ ایک ہے, کٹ آف ہو جانا, منقطع ہو جانا, الگ ہو جانا. ٹھیک ہے, بے تے جہاں بھی آئے گا وہ کیا بتائے گا, الگ ہو جانا, کٹ آف فرام دا ریسٹ. بطرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف ان ٹرمز آف پوسٹیریٹی, یعنی جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا جو آپ کے پیچھے ہے وہ کٹ کے الگ ہو جائے. تو ابتر کا کیا مطلب ہوا کہ جو نسل پیچھے آ رہی ہے, جو نسل پیچھے آ رہی ہے وہ کٹ کے الگ ہو گئی, یعنی کچھ بھی نہیں, ختم, ڈسٹروائے, نسل ختم. اگر نسل باقی ہے تو وہ کیا کہلائے گی, خلف. کٹ آف ہو گئی تو ابتر, بطرا. تو ان نشانہ کا ہوا الابتر, یعنی یہ تو تمہاری نسل پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے, پیغمبر کی نسل آگے کہاں سے چلے گی. یہ ابتر ہیں, یعنی ان کی پوسٹیریٹی ان سے کٹ آف ہے, کچھ نہیں ان کی نسل میں بچے گا. بطخ کا مطلب کیا ہے, کاف اگر لگ جائے کہ آپ کسی چیز کو منقطع کر رہے ہیں لیکن فزیکلی سیپریٹ کر رہے ہیں, جیسے چوپایوں کے کان کاٹ کے الگ کر دیے, فزیکل سیپریشن ہے. بطلا کا مطلب کیا ہے, کوئی اپنے معیار کی بلندی کی بنا پر دوسروں سے الگ ہو جائے. بطول, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو لقب ہے بطول, یہ بھی کٹ آف ہونا ہے. ایک کٹ آف ہونے کا مطلب یہ بھی ہے, لیکن ایک انسان کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے لیول پہ نہیں رہتا, کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو تبتل الی ہے, یعنی اپنے آپ کو جب خدا کی طرف تم بلند کرتے جاؤ گے, بلند کرتے جاؤ گے, تو کیا ایک موقع آئے گا کہ پھر جو ریسٹ آف اپیرنٹ ہیومینٹی ہے, کہ جن کا سانس لینا اور اٹھنا اور بیٹھنا فقط دنیا ہے, جس کو, اور یہ قرآن کریم کی آیت ہیں کہ یعلمون, اکثریت انسان کیسے ہیں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم, سورہ النجم کی آیت ہے, کہ یہ دنیا کی زندگی میں سے فقط ظاہر کو جانتے ہیں. ان کی نظر دنیا کی زندگی کے باطن پہ جاتی ہی نہیں ہے, اتنی بصیرت ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ انسان جو خدا کی طرف اپنے کو بلند کرتا ہے وہ obviously ان سے کٹ آف ہو جائے گا, اور اس کٹ آف ہونے کا نام کیا ہے, بطلا, بطلا. تو یہ ریکمینڈیشنز ہیں. اب اس کے آگے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی, یعنی کہ جو شروع کے اندر جو خدا نے رسول پاک کو جو دستور العمل دیا ہے, کیسے بوجھ اٹھانا ہے رسالت کا, کیسے کام کرنا ہے, کیسے آنا ہے, یہ اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں. خدا ہماری اور آپ کی توفیقات میں برکت دے انشاءاللہ. سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالمین ان تین مہینوں میں خاص طور سے ہمیں ان کی برکتوں سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا ہمیں معصیت سے, گناہ سے, خطا سے بچائیں, کیونکہ یہ معصیت اور گناہ ایک زہر کی مانند ہوتی ہے کہ جو انسان کی کسی عبادت کا فائدہ نہیں ہونے دیتی. اس کے بعد خدا ہمیں ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں پر خاص طور سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. خدا ہمیں لیلۃ القدر تک سرخرو ہو کر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائیں, اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم خدا سے جو خدا نے ہم کو عیدی دی ہے وہ واقعی خدا سے مانگ سکیں انشاءاللہ. اور پھر آخر میں پھر ان بچوں کے لیے کہ جن کے ختم قرآن کی یہ تقریب ہے, کہ خدا ان پر اپنی رحمتوں کو اور انوار کو زیادہ کرے, ان کو اپنی زندگی میں بامعرفت انسان بنائے, دینی محبتوں کو ان کے دلوں میں اجاگر کرے انشاءاللہ، اور باقی ہماری نسل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.